بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 اپریل 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ ممتحنہ کی آخری آیات کی روشنی میں خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ ممتحنہ کی آخری 3 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. انشاءاللہ آج اس سورہ مبارکہ پر بیان جو ہے مکمل ہو جائے گا. جو مضمون پیچھے سے چل رہا تھا اس کو تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیجئے. خاص طور پر اب جو معاملہ آیا ہے، لاسٹ بٹ ون آیت جو ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی کہ خواتین اگر ہجرت کر کے آئیں، مکہ سے اور مدینہ پہنچ جائیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا تھا. صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی وہ آپ کے علم میں ہے کہ بظاہر یک طرفہ نظر آتی تھی، کہ ان میں سے اکثر کا فائدہ کفار کو ہوتا نظر آ رہا تھا اور مسلمان گویا کہ خسارے میں تھے، اور گویا ظاہراً کچھ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے کہ ایسی شرائط مان لی ہے کہ جو مسلمانوں کے فائدے میں نظر نہیں آ رہی تھی. بظاہر کا لفظ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہی شقے جو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہمارے خلاف جائیں گی، عملاً مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی. اس میں مسلمانوں کے لیے نقصان کا پہلو کم تھا اور عملاً مسلمانوں کے لیے فائدہ جو ہے اس میں زیادہ نظر آیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں گئی. چنانچہ اس میں سے ایک شق جو سب سے نمایاں ہے، جو یک طرفہ نظر آتی تھی، کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر ہجرت کر کے بھاگ جائے مکہ سے اور مدینہ پہنچ جائے اس صلح کے بعد. یہ سن 6 کی بات ہے، صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری میں. آئندہ جو مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے جائے گا مکہ سے اور وہ پہنچ جائے مدینہ، تو یہ چونکہ یہاں سے بھاگا ہے، اور بس صرف بتانے کے لیے لفظ، اس لیے یہ ہمارا بھگوڑا ہے، یعنی ان کے الفاظ میں آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے. لیکن اگر مدینہ سے اس طرف سے کوئی شخص یہاں پر آ گیا تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. مدینہ سے جو مکہ آ جائے گا اسے ہم واپس نہیں کریں گے، یہاں سے جو بھی جائے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مشرک ہو، چاہے وہ آپ کا دین اختیار کیے ہوئے ہو مسلمان ہو چکا ہو، لیکن اگر پہنچ گیا مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی روح سے پابند ہوں گے کہ اسے واپس بھجوا دیں مکہ کی طرف. چنانچہ یہ جب صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھی تو ابو جندل نامی ایک نوجوان عین اسی وقت جب یہ لکھی گئی تھی کفار کی قید میں تھا. ابھی آپ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، وہاں سے ہلے نہیں ہیں، بلکہ شرائط نامہ ابھی لکھنے اس کی مکمل ہوئی ہے، یوں بھی کہیے کہ اس کی املا جو ہے مکمل ہوئی ہی تھی. اور وہ شخص جو ہے زخموں سے چور تھا، نوجوان تھا، مسلمان تھا، اور کفار اس پر تشدد کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے گر گیا کہ اللہ کے رسول مجھے بچا لیجیے ان کے ظلم و ستم سے. شرط لکھی جا چکی ہے. چنانچہ سہیل بن عامر جو ان کی طرف سے آئے تھے یہ ڈکٹیٹ کروانے کے لیے شرائط، اور ڈکٹیٹ وہ کروا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلیم کرتے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ دیکھیے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہاں سے کوئی شخص اگر آپ کے پاس جائے گا آپ واپس کریں گے. اب آپ دیکھیے کیا جذباتی منظر ہوگا، صحابہ دیکھ رہے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ ہاں میں وعدہ کر چکا ہوں، لہذا ابو جندل کو واپس کیا جائے گا. اور ابو جندل کو واپس کر دیا گیا، کفار کے حوالے کر دیا گیا. اب یہ ظاہراً ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے جذبات کے لیے کتنی شدید متاثر کن ہوگی، لیکن پابند ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ بھی کس بنیاد پر ہے؟ جب وعدہ کر لیا، بات طے ہو گئی، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب ان کا مطالبہ صحیح ہے، اس شرط کی روح سے صحیح ہے. یا تو شرط مانی نہ ہوتی، جب مان لی ہے تو مطالبہ ان کا صحیح ہے. یہی ابو جندل جو ہے غالب مدینی کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ فرار ہو کر اب مدینہ نہیں گئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی ایک مقام کے اوپر انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا. اور ٹھکانہ بنانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب وہاں سے جو شخص بھی مکہ سے جو مسلمان بھاگ کے نکلتا تھا وہ مدینہ نہیں پہنچتا تھا، مدینہ جائے گا تو حضور واپس کر دیں گے، وہ ابو جندل کے اس ٹھکانے پہ پہنچ جاتا تھا. وہ ایک مرکز بن گیا، اور وہ مرکز ایسا تھا، اچھا وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے، وہ کسی معاہدے کے پابند نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا قریش کے ساتھ، اور نہ وہ مدینہ میں ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں ہے. لہذا اب کفار کے جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے مشرکین کے، اب وہ سخت خطرے میں آ گئے. یہاں ایک گروپ بن گیا، ان کی جان عذاب کو آ گئی. چنانچہ اسی طرح کے بہت سے معاملات تھے کہ جب انہوں نے بالآخر تنگ آ کے صلح کی ایک شرط کو توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ نہیں، الٹیمیٹلی تو ہمیں نقصان ہوگا، اور صلح کی تجدید کے لیے جا رہے ہیں ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن جب ایک خاتون مدینہ پہنچی مکہ سے، جو مرد جاتا تھا حضور واپس کر دیتے تھے، ایک خاتون ام کلثوم جن کا ذکر میں نے پچھلی بار بھی کیا تھا، وہ پہنچی، مسلمان تھی. اب معاملہ یہ پیش آیا کہ کیا ان کو بھی واپس کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اور اس وقت پھر یہ ہوا، آپ نے اس صلح نامے کے الفاظ کی بنیاد پر کہ جو سہیل بن عامر نے الفاظ لکھے تھے اس میں تھا کہ جو شخص، رجل کا لفظ تھا، رجل مرد کو کہتے ہیں، اور مرد اور عورت کے مقابلے میں رجل اور امراۃن کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں. اگر کوئی انسان کا ہوتا تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، وہاں لفظ رجل ہے. آپ نے فرمایا کہ اس معاہدے کے الفاظ جو ہے اس میں رجل مرد کا لفظ ہے، اور یہ خاتون ہے، اس پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. تو اب اس سے یہ ہوا کہ بہت سی خواتین نے آنا شروع کر دیا واپس، اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو آتی تھی تو قریش کی مرضی سے نہیں آتی تھی، موقع پا کر کوئی نکل آئی، کوئی موقع بن گیا، کسی قافلے کے ساتھ شریک ہو کر آ گئی۔ اب خواتین کا جب آنا جانا لگ گیا تو پھر یہ بات آئی کہ اب کیا ہر جو خاتون بھی وہاں سے آئے اس کو ہم روک لیں، اس کو مسلمان سمجھیں، یا پہلے دیکھیں یہ مسلمان ہے اور آئی ہے اسی غرض سے، اپنے ایمان کے بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے۔ چنانچہ یہ الفاظ پھر آئے گے، یہاں پر رہنمائی دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ربط مضمون کے لیے میں آگے اس کو بڑھا رہا ہوں کہ اہل ایمان جب آئے تو ہمارے پاس مومن خواتین ہجرت کرتی ہوئی تو ان کی جانچ پرکھ کر لیا کرو۔ کوئی بھی خاتون آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہاں میں تنگ آ گئی تھی، میں یہاں آ گئی، اس بنیاد پر نہیں، صرف اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر نہیں، لیکن تحقیق کر لو، اس سے سوالات کیے جائیں، اسے ایسے انداز سے پوچھا جائے کہ اس کے سارے انٹینشنز واضح ہو جائیں، تو وہ ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پردے میں کچھ جاسوس خواتین آ رہی ہوں وہاں سے، کوئی شر پسند بھیجی جا رہی ہوں، اس کا بھی امکان ہو سکتا تھا۔ لہذا فم تحنوہن، ہاں مسلمان خواتین کو روکنا ہے، لہذا پہلے ان کی جانچ پرکھ کر لو کہ اسی نیت سے آئی ہیں، واقعی مسلمان ہیں۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں، نیتوں کا حال تو صرف وہی جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تو اگر تم یہ پاؤ، انہیں مومن خواتین پاؤ اور تمہیں یقین ہو جائے اپنی تحقیق کی حد تک کہ ہاں یہ سچی مومنہ خاتون ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب اس کو واپس مت لوٹاؤ کفار کی طرف، اب یہ مدینہ ہی میں رہیں گی۔ لَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ، یہ جو خواتین ہیں یہ اپنے ان مردوں کے لیے جو مشرک تھے وہاں، اب ان کے لیے حلال نہیں۔ اس آیت سے اندازہ ہوا کہ ایک مشرک مرد اور ایک مسلمان خاتون، اس کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا، اگر دونوں مشرک تھے، ایک مسلمان ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ ابھی تک یہ بات نہیں تھی، یہ پہلی مرتبہ یہ قانون یہاں پر آیا ہے، اور یہ اصلاً آیا ان کے لیے جو عورتیں وہاں رہ گئی تھیں، یا ایسے مرد مسلمانوں میں سے تھے جن کی خواتین جو ہیں وہ ایمان نہیں لائی اور وہ مشرکہ ہیں اور وہ مکے کے اندر ہیں۔ دیکھیں دونوں امکانات تھے، مرد ایمان لے آیا، وہ مکہ پہنچ گیا، اور اس کی بیوی ابھی جو ہے مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ مکہ نہیں، مکہ سے مدینہ پہنچ گیا، اور جو ہجرت کر کے پہنچا ہوا ہے اس کی بیوی مکے میں ہے، مشرکہ ہے، ان کا نکاح اس بنیاد پر ٹوٹنے کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ تو آ گیا تھا سورہ بقرہ میں کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کیا کرو، لیکن جن کے پہلے سے نکاح چلے آ رہے تھے ان کے ختم ہونے کا اعلان ابھی نہیں آیا تھا۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی تھے، ان کی بیویاں جو ہیں وہ مکے میں ہیں، مسلمان مدینہ میں ہیں، اور وہ اپنے شرک پر قائم ہیں، یہ مسلمان ہیں، نکاح نہیں ٹوٹا۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی کیفیت تھی، وائس ورسا۔ لیکن اب یہاں فرمایا کہ یہ جو ہے یہ مومن ہو چکی ہے، یہ اپنے مشرک مردوں کے لیے جائز حلال نہیں، اب ان کا رشتہ ازدواج ختم۔ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ، اور وہ کافر مرد ان مسلمان خواتین کے لیے جائز نہیں ہے، اسلام نے اس رشتے کو منقطع کر دیا ہے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، لہذا اب واپس تو نہیں کیا جائے گا، لیکن کوئی خاتون ہے اور اس کا شوہر ابھی مشرک ہے، مکے میں ہے، اور وہ تقاضا کرتا ہے یہ میری بیوی ہے اس کو واپس لوٹاؤ، اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اس لیے کہ اسلام نے ان میں فرق ڈال دیا ہے۔ لیکن جو اس نے مہر ادا کیا تھا اس مشرک نے اس اپنی اس بیوی کو جو اب مسلمان ہو چکی ہے اور یہاں پہنچ گئی ہے، وہ مہر واپس کرو، یہ اس کا حق ہے۔ وہ مہر تو اسی حوالے سے تھا کہ وہ رشتہ ازدواج میں رہتی۔ تو وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اب مسلمانوں پر بھی کوئی ان کے لیے حرج نہیں ہے کہ ایسی عورتیں جن کا اب نکاح ٹوٹ گیا ہے اپنے مشرک خاوندوں کے ساتھ، اب وہ اگر اب مسلمانوں میں سے کوئی ان سے نکاح کرنا چاہے تو اگر وہ اس کا مہر ادا کرے، پراپر طریقے سے شادی کرے، تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ مسلمان عورتوں کے ساتھ، مسلمان عورت ہے، مسلمان مرد ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، اور اے مسلمانوں تم کافر عورتوں کی عصمت کے مالک بن کر نہ بیٹھو، یعنی یہاں پر کوئی مسلمان ہے اس کی عورت جو ہے وہ کافر ہے، مشرکہ ہے اور وہ مکے میں ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نکاح جو ہے رشتہ قائم ہے، جب بھی ہوگا باپ آئے گی کسی وقت، نہیں، اب وہ مشرکہ ہے تو مسلمان ہو تم انہیں طلاق دو، فارغ کرو، ان کے عصمتوں کے مالک بن کے بیٹھو، اب تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے ان سے. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، تو اگر تم نے ان کو کوئی مہر دیا تھا تو تم واپسی کا تقاضا کر سکتے ہو، اور وہ تم سے تقاضا کر سکتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی تمہیں تو اب اس کا جو ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا، جو مہر دیا، اس کا تم سوال کر سکتے ہو ان سے کہ میں نے یہ خرچ کیا تھا اور اب میں اس کو مشرکہ عورت کو طلاق دے رہا ہوں اس بنیاد پر کہ مشرکہ ہے، میں مسلمان ہوں، تو جو میں نے اس کو دیا تھا مہر یہ واپس کرے، اس لیے کہ اسلام نے رشتہ ختم کر دیا، اب میں حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، جو میں نے خرچ کیا وہ مجھے واپس لوٹایا جائے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اس لیے کہ جب تک کوئی آزاد نہیں کرے گا تو دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا، آزاد تو میں کر رہا ہوں لیکن جو میں نے خرچ کیا وہ حق میرا واپس کرو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ مانگ لیا کریں جو انہوں نے خرچ کیا ہو. مشرکوں کی کوئی خاتون ادھر آ گئی ہے اور مسلمان ہو کر آ گئی ہے، اس کا مشرک شوہر پیچھے موجود تھا اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نے اس کو یہ مہر دیا تھا، اسلام لانے پر اس کے جو ہے اس کا رشتہ اعتبار ختم ہو گیا، تو میرا مہر واپس کیا جائے، تم ان کو لوٹاؤ، برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ذالک حکم اللہ، یہ فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے. یحکم بینکم، وہ تمہارے مابین فیصلہ فرماتا ہے، اسی کو اختیار حاصل ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کو جاننے والا ہے، حکمت والا. یہی مضمون اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کا ایک اور ڈائمینشن آئی ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی شے تم جو ہے تم سے جاتی رہے اور کفار کے پاس ہو اور تمہیں وہ حق ادا نہ کر رہے ہو، فَعَاقَبْتُمْ، اور پھر تمہیں موقع مل جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، تو وہ رقم تم ان لوگوں کو ادا کر دو جن کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی ہیں اس کے مطابق کہ جو انہوں نے خرچ کیا تھا. اب اس ایک آیت کے اندر جو بات آ رہی ہے اس کو جو کھولیں گے تو کیا ہوگا، ایک مسلمان نے ایک خاتون جو ہے مسلمان ہو کر آ گئی اور اب وہ رشتہ ٹوٹ گیا، شوہر کافر تھا، کسی اور مسلمان نے اسے شادی کر لی اب اس خاتون سے، تو وہ جو مہر اس مشرک نے دیا تھا یہ مسلمان پابند ہے کہ اس کو واپس لوٹائے. اسی طرح ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ کوئی مشرک مرد ہے اور اس کی بیوی جو ہے یہاں پر آ گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی جو اس نے جو مرد نے جو خرچ کیا تھا وہ تو یہاں سے واپس کریں گے، اس کو وائس ورسا بھی کیا گیا ہے. کوئی مرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میری بیوی وہاں پر آ گئی ہے تو مجھے رقم دیا جائے. اسی طریقے سے ایک مسلمان اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے کہ مشرک ہے اور وہ واپس چلی جاتی ہے مکہ اور کسی اور سے شادی کرتی ہے، یہ مسلمان حق رکھتا ہے کہ اب اس نئے شوہر سے تقاضا کرے کہ جو میں نے اس کو مہر ادا کیا تھا وہ تم مجھے واپس کرو. اب مسلمان تو اپنے حصے کا ادا کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں کہا گیا، کافر نہیں ادا کر رہا، کافر کا جو ہے وہ دبا رہا ہے پیسے. اب کسی اور مسلمان کا یہ معاملہ ہوا اور اس نے کسی خاتون سے شادی کر لی جو وہ ہجرت کر کے آئی تھی، اور اب اس کا جو پرانا شوہر ہے اس کو مہر کی رقم اس مرد نے لوٹانی تھی، فرمایا کہ جس تمہارے مسلمان بھائی کا حق انہوں نے مارا ہے اب یہ رقم اس مشرک کو واپس کرنے کے بجائے اپنے مسلمان بھائی کو دو جس کا حق مارا گیا. یہ ہے وہ ایک سچویشن جس کو کور کیا گیا تاکہ اگر وہ تمہارا حق مارے، جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ان کا حق ہے، اس کے شوہر نے جو مہر دیا تھا اب وہ مسلمان ہو گئی ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس کے شوہر کو وہ حق ملنا چاہیے، مہر اس کو واپس کیا جانا چاہیے، کسی کے وائس ورثہ بھی ہو، لیکن مشرکین دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان دے رہے ہیں یک طرفہ طور پر. تو اب کسی مسلمان شخص کا حق انہوں نے مانگ لیا، اب مسلمانوں کو موقع ملا، کوئی اور خاتون وہاں سے آ گئی اور وہ جو ہے وہ مسلمان ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے مشرک اپنے خاوند سے، شوہر سے. اب جو نیا جو مسلمان اب ان سے شادی کرے گا وہ مہر اس کو دے گا، جبکہ مشرکین میں سے کسی نے ایک مسلمان کا حق دینا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا، وہ دبائے بیٹھا تھا. تو اب بجائے اس کے کہ وہ رقم مشرک کو دی جائے، اس کی بجائے پوری کمیونٹی کے تصور کرتے ہوئے، اب اس کمیونٹی کو دینے کی بجائے اب اس مسلمان کو وہ رقم دے دی جائے جس کا حق مارا گیا تھا، جس کا حق وہاں سے ادا نہیں کیا گیا تھا. یہ ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن جس کو اس آیت کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے. لیکن ہر طرف انصاف ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے برابری کی بنیاد پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تم ایمان لائے ہو، ایمان رکھتے ہو، اس سے ڈرو. آگے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. یہ طویل آیت ہے اور اس میں خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے. مسلمانوں کی بیعت کا ذکر تو کئی جگہ آیا قرآن مجید میں، لیکن خاص خواتین کی بیعت، بیعت النساء اسے کہتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی تھی اب؟ اس لیے کہ اب ایک تو مکے سے آ رہی ہیں خواتین، دوسرے یہ کہ فتح مکہ کے فوراً بعد اب جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی. ابھی تک ان کے پاس سامنے اسلام کی پوری تعلیمات نہیں ہے. ایک بات تو واضح ہے کہ شرک کو چھوڑ دیا، توحید کو اختیار کر لیا، لیکن اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اس معاشرے کے اندر اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، جنسی جرائم بھی تھے. وہ 2500 سال سے وہ علاقہ جو ہے وہ انوار نبوت سے محروم ہے، وہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. تو ایک طرف تو اعتقادی گمراہی شرک وہ اپنی انتہا پر تھی، دوسری طرف عملی گمراہیاں بھی تھیں. چنانچہ اب ان سے بیعت لی جائے، اس بیعت کے ذریعے انہیں گویا کہ اسلام کے تقاضے جو اولین تقاضے ہیں ان سے آگاہ کرنا مقصود تھا کہ اب فنا فنا جرم نہیں کرو گے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے روک دیا گیا. اسلام دائی ہو تو اب کرنا کیا ہے؟ فنا جرم نہیں کرنا، فنا گناہ نہیں کرنا، فنا گناہ نہیں کرنا، فنا کام نہیں کرنا. یہ ان کی ایک گائیڈنس کے لیے بھی تھا کہ جو بھی اب مسلمان ہو رہے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام لانے کے بعد فوری طور پر ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. ایک اللہ کو ماننا وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو سب کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عملی تقاضے کیا ہیں آگے؟ چنانچہ اس کے حوالے سے فرمایا کہ اے نبی، جب آپ کے پاس خواتین آئیں بیعت کرنے کے لیے، اور وہ بیعت اسلام کی بیعت تھی اصلا، لیکن اب جو بھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو آپ خواتین سے بھی بیعت لیجئے، اور اس کے لیے خاص طور پر انہیں ان گناہوں سے باز رکھنے کی تلقین کیجئے. کس چیز پر؟ علی ان لا یشرکن باللہ شیئاً. یہ بیعت کس بات بنیاد پر ہوگی؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو آئندہ شریک نہیں کریں گی، یہ تو جڑ بنیاد ہے. آگے ولا یسرکنا، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ زنا کا ارتکاب کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. اولاد کا قتل بھی اس زمانے میں تھا، اور زیادہ تر تو مرد ہی کیا کرتے تھے، لیکن اس آیت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ایک خاص، یوں کہنا چاہیے، کسی علاقے کے اندر کچھ چیزیں ویلیو کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، اور اس پر معاشرے میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فخر کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، چاہے وہ غلط ہی ہے، تو پھر وہ غلط کام بھی جو ہے بازو کو خیر نظر آنے لگتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ اولاد کو قتل کر کے بھی فخر سمجھتے ہوں، اور خاص طور پر بیٹیوں کو قتل کرنا یہ تو ان کے ہاں ایک روایت بن چکا تھا. ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ کوئی ایسا بہتان نہیں گھڑیں گی جس کا تعلق ان کے ہاتھوں اور قدموں کے درمیان سے ہوگا. یہ ایک بڑا کنایہ یہاں پر ہے خوبصورت، یعنی اشارہ ہے جنسی جرائم کی طرف، اس کا بہتان کسی پر لگا دینا، کسی بھی قسم کا کوئی جنسی الزام، یہ اس سے گریز۔ اسی میں ایک بات یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اولاد جنی ہے کسی اور کی اور نسبت دے رہی ہے شوہر کی طرف، اس کا بھی یہ ایک پہلو اس کا یہ ہے، لیکن کسی دوسرے پر بہتان لگا دینا کسی قسم کے جنسی جرم کا، کیونکہ اس سے پھر یہ کہ کسی اور خاتون پر الزام لگ گیا تو اس کا تو آئندہ مستقبل جو ہے وہ برباد ہو گیا، یہ بڑے سنگین ایشوز ہوتے ہیں اس قسم کے، اور یہ عورتوں کے اندر یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، چنانچہ جو چیزیں ان میں زیادہ عام تھیں ان کو خاص طور پر پن پوائنٹ کیا گیا خواتین کے حوالے سے، اس قسم کی چیزوں کا ارتکاب نہیں کریں گی۔ ولا یعصین کفی معروف، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اس سے پہلے جتنے کام آئے کہ یہ نہیں کریں گی یہ نہیں کریں گی یہ نہیں کریں گی، یہ بڑے بڑے گناہ تھے، شرک کا ارتکاب نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی کے اوپر جھوٹا الزام اور خاص طور پر کوئی جنسی نوعیت کا الزام نہیں لگائیں گے، یہ ہے بڑے بڑے جرائم۔ اور نیک کام اس کے اندر نافرمانی نہیں کریں گی رسول کی، جو بھی خیر کے کام ہیں سب بجا دائیں گی۔ ولا یعصین کفی معروف فبایعہن، تو اے نبی عورتوں کی بیعت آپ ان بنیادوں پر، ان سے بیعت، ان کی بیعت قبول کر لیا کیجیے۔ مردوں کی بیعت کے الفاظ کا کہیں تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے چکا ہے، یا جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ اگے سورہ فتح میں آ چکا ہے، ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان، بیعت شجرہ، لیکن اس بیعت کے الفاظ کیا ہیں وہ حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ عورتوں کی بیعت کا ذکر صرف اس مقام پر ہے اور پوری تفصیل سے ہے کہ ان سے جو بیعت کی جائے گی وہ ان الفاظ پر ہوگی، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیا کیجیے اللہ سے، یعنی ان کے گناہوں پر وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگ رہی ہیں، نبی آپ بھی ان کے لیے استغفار کیا کیجیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان۔ یہ بیعت جو خواتین سے ہوتی تھی یہ مردوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں ہوتی تھی، بلکہ بہت سی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا غیر محرم کو، اور آپ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے، بیعت لیتے ہوئے ان کے ہاتھ کے ہاتھ نہیں ملایا، جیسے مردوں کے ساتھ تو بالمشافہ بیعت ہوتی ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ البتہ مردوں کے معاملے میں بھی یہ تھا کہ اگر زیادہ افراد بیعت کرنے والے ہیں تو ہاتھ میں سب کے ہاتھ دینا تو ممکن نہیں، ایک ہاتھ میں سب کا ہاتھ کیسے آ جائے گا، لہذا ایک بڑی چادر اس کی مدد سے، جس کا ایک سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بیعت کرنے والوں کے ہاتھ میں، اسی چادر کو سب ہاتھ میں پکڑتے تھے، اور اس طریقے سے اجتماعی بیعت ہوتی تھی۔ تو خواتین کی بیعت کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یا ایک اور طریقہ ملتا ہے احادیث میں کہ ایک بڑے برتن کے اندر پانی ہے، اور اس برتن میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے پانی میں، اور دوسری طرف خواتین اپنا ہاتھ ڈال دیتی تھی۔ اس طریقے سے یہ بیعت جو ہے، یہ بیعت کا کیونکہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخصی تعلق رشد اور ہدایت کے لیے، تو اس کا ایک سمبولک انداز جو ہے وہ یہ، یا تو ہاتھ میں ہاتھ دینا تو سب سے بہتر ہے، لیکن خواتین کا معاملہ چونکہ اس کے اور مسائل ہیں، اور اسلام میں جو پردے کے اور اسی حوالے سے سیگریگیشن کے جو رہنمائی اور ہدایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ مردوں کی جو جس بیعت کا ذکر احادیث میں ملتا ہے اس میں ہجرت اور جہاد کا ذکر بھی آتا ہے بڑے اہتمام سے۔ خواتین کی اس بیعت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ آج کل بھی معاملہ یہ ہے کہ ہماری خواتین بھی جو بھی جن کا رخ ہو جاتا ہے اسلام کی طرف، دین کی طرف، اور خدمت دین کا جذبہ جن کے اندر زیادہ ہوتا ہے، وہ پھر چاہتی ہے کہ وہ بھی اس جہاد اور ہجرت اور قتال یہ سارے مراحل جو ہیں اس کے اندر بھی وہ آگے آگے ہوں اور شانہ بشانہ ہو، دعوت دین، تبلیغ دین. چنانچہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے اندر ایک جذبہ آج کل بہت زیادہ ہے. لیکن دین کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ مردوں کا کام ہے یہ باہر کا سارا معاملہ. خواتین کا اصل میدان ان کے گھر کے اندر کا دائرہ کار ہے. انہیں جو کام کرنا ہے وہ نئی نسل کی تربیت ہے، ان کی ذہن سازی ہے اسلامی بنیادوں پر، ایمان کو گھوٹ کر پلانا ہے انہیں اپنی اولاد کے اندر، ذہنوں میں راسخ کرنا ہے، جذبہ جہاد اپنی اولاد میں پیدا کرنا ہے، اپنے شوہروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ دین کا کام کرنے کے لیے باہر نکلے، وقت لگائیں، پیسہ خرچ کریں. یہ ان کا اصل تعاون ہے. چنانچہ چونکہ بیعت کا یہاں پر ذکر آیا ہے تو میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ خواتین میں اس وقت بھی یہ جذبہ ہوا تھا کہ یہ مرد جو ہے یہ تو باہر نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور کفار کے ساتھ جو ہے دو بدو مقابلہ کرتے ہیں، شہادت کا رتبہ پاتے ہیں، بڑے اجر و ثواب اور فضائل جو ہے ان کے حصے میں آتے ہیں، اور ہمارا کام جو ہے وہ گھرداری کا رہ جاتا ہے. یہ حدیث میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ معلوم ہو کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے. دائرہ کار دونوں کے الگ الگ ہیں اور دین میں اس کا کس درجے لحاظ رکھا گیا ہے. یہ حدیث ہے اور اس کی جو ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر ایک سوال کیا اور خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی. حضرت اسماء بنت یزید، یہ ایک انصاری انصار میں سے خاتون تھی، اور وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. وہ سب کی سب وہی کہتی ہیں جو میں عرض کرتی ہوں اور سب وہی رائے رکھتی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. یہ نمائندگی کا تصور اور اس انداز سے یہ سارے معاملات، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے کہ ہماری بھی کچھ جذبات ہیں، ہمارے بھی احساسات ہیں اور ہم ان کو پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک فرد کو نمائندہ بنایا، اپنے میں سے ایک کو. عرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، چنانچہ ہم آپ پر ایمان لائی ہیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی ہے، لیکن ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم پردوں کے اندر رہنے والیاں اور گھروں کے اندر بیٹھنے والیاں ہیں. نوٹ کرتے جائیے الفاظ، ہم پردوں کے اندر رہنے والیاں اور گھروں کے اندر بیٹھنے والیاں ہیں. اور پردے میں انہیں کیا کس نے تھا؟ اسلام نے کیا تھا، اسلام سے پہلے نہیں تھی. ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے اپنی خواہش پوری کر لیں اور ہم ان کے بچے لادے لادے پھریں. مرد جو ہے جمعہ اور جماعت، جنازہ اور جہاد، ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے. وہ جب جہاد پر جاتے ہیں تو ہم ان کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو کیا اجر میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ ملے گا؟ یعنی یہ جو بڑے بڑے فضائل والے کام ہیں یہ تو سارے مرد کر رہے ہیں، ہم تو گھر میں بیٹھنے والی ہیں، ہم تو رہ گئے پیچھے، ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ یہ ہے وہ فاستبقوا الخیرات جو قرآن کہتا ہے نا، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے بہت خوبصورت، اہل ایمان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے بڑا خوبصورت اصول دیا، دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو کہ یہ بھی تو وہ شخص ہے، اس کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں، اس کی جو ہے وہ ماہانہ آمدنی مجھ سے بہت کم ہے، یہ بھی زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی وقت پورا کر رہا ہے. اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو کہ یہ بھی تو شخص ہے جو دین کے لیے اتنا وقت لگا رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ روح پیدا کر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر. چنانچہ اس کے اندر سارا جو جنت کہ مرد تو ساری فضیلت لے گئے، ہم فضیلت سے محروم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فصیح و بلیغ تقریر سننے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اور اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے محفل میں مرد موجود تھے اور وہ خاتون آئی ہیں اور ایک طرف وہ بات کر رہی ہیں، بات وہ بھی سن رہے ہیں، کیا آپ لوگوں نے اس سے زیادہ بھی کسی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے جس نے اپنے دین کے بارے میں سوال کیا ہو؟ تمام صحابہ نے کہا واللہ اے اللہ کے رسول، نہیں. واقعی یہ بہت جامع بات ہے جو انہوں نے عورتوں کا مقدمہ بڑی خوبصورتی سے پیش کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے حضرت اسماء کی طرف اور فرمایا، اے اسماء میری مدد کرو اور جن عورتوں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان تک میرا یہ پیغام، میرا یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح خانہ داری کرنا، گھر کے کام کو اچھی طرح سنبھالنا، اپنے شوہروں کو خوش رکھنا اور ان کے ساتھ سازگاری کرنا. یہ سازگاری کس میں ہوتی ہے؟ لیکن جب مرد دنیا کمانے کے لیے دبئی بھی چلا جائے گا 2 سال کے لیے تو خاتون سازگاری اختیار کر لے گی. دین کے لیے اگر وہ اس کے وقت زیادہ لگ رہا ہے اور 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت زیادہ جو ہے اس کا دین کی طرف صرف ہونے لگا تو وہ یہ سازگاری نہیں برداشت کر سکتی. میرے حقوق، اور پھر اسے یاد آتے. سازگاری یہ ہے کہ وہ جو دین کے لیے وقت لگا رہا ہے، جو نکل رہا ہے جہاد و قتال کے لیے، اس میں اس کے ساتھ کوآپریشن، خوش دلی کے ساتھ اس کو اس سارے معاملے کو قبول کرنا، یہ ہے سازگاری. اور ان کے ساتھ سازگاری کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر ہے جو تم نے بیان کیے. جو جہاد و قتال اور یہ سارے فضائل، یہ سب برابر کا تمہیں حصہ ملے گا اس میں اگر تم مردوں کے ساتھ اس انداز سے تعاون کرو اور گھرداری کی طرف توجہ دو. یہ ہے. کیونکہ بیت النساء کا ذکر آیا تو بیت مردوں سے بھی لی جاتی تھی، عورتوں سے بھی لی جاتی تھی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں اصل بیت یہ ہے کہ جان مال قربان کر دو گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی اقامت کے لیے. اور یہاں یہ ہے، ہاں گناہوں سے باز رہنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، اور یہ جو ساری جو اور ہر نیک کام میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی دین کے ہر کام کو بجا لانے کی کوشش کرنی ہے. آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اہل ایمان، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. ابھی تو بات ساری مشرکین کی چل رہی تھی، پیچھے اصل دشمن کو پہچانو، وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ مغضوب علیہم، یہ یہود ہیں جن کے اندر منافقین بار بار ان کی طرف جاتے تھے، گھستے سے دوستی کی پی گئے وہ بڑھاتے تھے، اور وہی کام آج کل ہمارے سب مسلمان حکمران کر رہے ہیں. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہ ہے پالیسی سٹیٹمنٹ اور پالیسی کے حوالے سے قیامت تک کی رہنمائی جو اللہ نے دے دی ہے. ٹھیک ہے، وہ امت دعوت میں ہیں، ان تک دین کی دعوت پہنچائی جائے گی، لیکن ان سے کوئی توقع نہ رکھو، کوئی اکا دکا ایمان لائے گا. اور ان کو یہ مت سمجھنا جب وہ اپنے اس پرانے دین پر روتے ہوئے وہ مسلمانوں کے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ بدترین دشمن. یہ انٹرفیس ڈائیلاگ وغیرہ بھی سارے جو آج کل چلتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ آج کل کے تقاضے، جو اس وقت دنیا کے تقاضے ہیں، مادی دنیا کے، یا اکثر و بیشتر اسی کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں ایک مسلمان بھی ڈٹ کر اصل اسلام کے دین کی تعلیم نہیں پیش کر سکتا. انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے اندر اکثر اپولوجیٹک انداز ہوتا ہے ہمارا. جو کلمہ حق ہے وہاں کہنا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پر جب باطل کا غلبہ بھی ہو. تو یہ ایک بار ہم نے اپنی تسلی کے لیے کچھ اس قسم کے کام شروع کر رکھے ہیں مسلمانوں نے. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوست رکھو ان کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے. قد یئسوا من الآخرہ، یہ یہودی جو ہیں یہ آخرت سے اتنے ہی مایوس ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مشرکین ان مردوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہیں کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن مشرکین کا کہنا کیا تھا؟ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، تو مر گیا سو مر گیا. اسی طرح یہ مایوس ہے آخرت سے، آخرت کا یقین تو ہے کہ ہوگی، لیکن آخرت میں جو انجام ہونا ہے وہ انہیں پتا ہے. یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، خوب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی نبی ہے، برحق ہیں، یہی وہ نبی ہے جن کی پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اب تک کی تورات میں بھی موجود ہے. ایک پیشین گوئی تو ایسی ہے کہ جس کا کوئی اور مستاق بن ہی نہیں سکتا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی تک موجود ہے، اگرچہ وہ محرف شدہ تورات ہے، اصل تورات نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہے، خوب جانتے ہیں. لیکن انہیں معلوم ہے انجام کیا ہوگا، یہ آخرت سے اتنے ہی مایوس ہے، بس چاہتے ہیں اب دنیا میں جو ملنا ہے مل جائے، ہزار برس کی عمر ہو جائے، ہر ایک کی یہ خواہش ہے. سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہے. یہ ہے معاملہ ان کو دوست مت بنانا. یہ فتح مکہ کے وقت جو ہے گویا کہ اس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس کے آس پاس. اب حالات بدلنے والے ہیں، مسلمان غالب ہوں گے، لیکن ان پر بھروسہ کبھی نہ کرنا، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں تمہارے. یہ ہے جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کے اندر. اور کئی دفعہ مجھے یہ خیال آیا کہ کیا اتنا انسان ڈھیٹ ہو سکتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے اس کو پتہ بھی ہے انجام ہمارا کیا ہے، اور پھر اس اسلام کی مخالفت. تو ابلیس کے کردار جو ہے اس کو جب سامنے دیکھتے ہیں تو پھر اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ یہ ایگزیکٹ وہ کردار ہے جو ابلیس کا ہے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہاں پہنچا ہوا تھا. جو انکار کیا اس نے، اللہ کا واضح حکم تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس انکار کا انجام کیا وہ جانتا نہیں؟ لیکن ضد اور تکبر، حسد اور تکبر، آدم مٹی کا پتلا کیچڑ سے بنا ہوا، میں اس سے بہت بہتر ہوں، یہی مرض ابلیس کا تھا، اور اس کے لیے اس نے گویا کہ اپنی عاقبت برباد کر دی سب کچھ جانتے ہوئے. یہی معاملہ ان کا ہے، انہیں خوب معلوم ہے. خاص طور پر ان کے علماء، ظاہر ہے کہ علماء ہی کی پیروی کرتے ہیں نا عوام، جو بھی کچھ بھی علم رکھتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن وہی تکبر، ہم چوزن پیپل آف لارڈ، اور یہ امی ان پڑھ جاہل قوم، ان کے کسی فرد کو ہم مان لیں اپنا پیشوا اور امام، ہم برتر ہیں. یہ جو برتری کا معاملہ تھا وہ تو اپنے آپ کو، اصل انسان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی انسانیت پر فائز اگر کوئی مخلوق ہے کائنات کے اندر تو وہ ہیں، باقی تو سب، باقی دوسرے انسانوں کو وہ انسان، اصل انسان اور حیوان کے درمیان کی مخلوق جانتے ہیں، گوئم جنٹائل. تو جن کو ہم یہ کہتے رہے ان کو اب اپنا رسول اور پیشوا اور رہنما مان کر ان کے پیچھے چل پڑے، یہ تکبر اور حسد. یہ فضیلت ہم سے اللہ نے ان کو کیوں دے دی؟ 2000 سال سے سارے نبی اور رسول ہمارے پاس آئے، ہماری نسل میں آئے، کتابیں ہمیں ملی، اور آخری رسول جو ہے یہاں آ گیا. جیسے اللہ کے اس فیصلے کے خلاف ابلیس نے جو ہے بغاوت کی کہ آدم کو جو ہے وہ خلافت عرضی دی جائے، انہوں نے بھی بغاوت کی ہے سیدھی سیدھی. ان کی اصل دشمنی اللہ کے ساتھ ہے، لیکن زور کن پر چلتا ہے؟ مسلمانوں پر اتاریں گے غصہ، تو مسلمانوں پر ہی اتاریں گے نا. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اور یہ بات جو ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ اس وقت وہ سب سے بڑے نمائندے ہیں ابلیس کے، کہ امریکہ میں 80 کی دہائی میں، بلکہ اس سے بھی پہلے وہ کتاب چھپ چکی ہے ولیم گائیکر کی، پون ان دا گیم، اس میں کہا گیا کہ لیوسیفر یعنی ابلیس، اس کا نمائندہ زمین پر اس وقت جیو ہے، بالکل کنیکٹڈ ہے یہ. اور اس وقت پوری دنیا اصل میں مسلمانوں کے تو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ پوری دنیا کو اپنا معاشی غلام بنانا یہ ان کا مقصد ہے حیات ہے، اور مسلمانوں کو تو نیست و نابود کرنا. بہرحال ہمیں اپنے حوالے سے اگر مسلم ممالک ہیں، مسلم حکومتیں ہیں، تو ان کو جو بھی پالیسی بنانی چاہیے وہ قرآن کی ان نصوص کی بنیاد پر بنانی چاہیے، اور اس کے حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث اور ان کے جو ہدایات اور اس کے اندر جو نورانیت ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح فیض یاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے میرے خیال ہے کہ ایک آدھ بات پر اکتفا کروں گا. برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن جو ہیں وہ سابق برطانوی جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی حیثیت سے پاکستان میں جو آ کر انہوں نے اعلان فرمایا کہ پاکستان میں علاقے مخصوص کیے جائیں گے جہاں کم سنی کی شادیاں نہ ہو سکیں. یہ ہمارے اصلاح کے لیے آ رہے ہیں وہاں سے چل کر، اور انہیں بڑی تشویش ہے. اور کم سنی کا مطلب ان کے نزدیک بہرحال اپنے حساب سے 18 سال کی عمر سے کم شادی جو ہے وہ کم سنی کی شادی ہے. دوسری طرف اسلامی نظریاتی کونسل کچھ اور کہہ رہی ہے، اسلام کا تقاضا کچھ اور ہے. ظاہر بات ہے کہ کم سنی کا لیول کا فرق ہے، لیکن کہنے والا جو ہے کس منہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ کم سنی کی شادیاں جو ہیں نہ ہو سکیں، اس کے لیے وہ پاکستان میں کچھ علاقے مخصوص کریں گے، اور اپنا کچھ ایجنڈا ہے جو آگے انہوں نے بڑھانا ہے. جن کے اپنے علاقے جو پورے یورپ اور امریکہ کہا لیے ہے کہ امریکہ میں اس سال کے دوران پچھلے ایک سال میں 750,000 بچیاں جن کی عمریں 18 سال سے کم تھیں حاملہ ہوئی ہیں، ان میں سے عظیم اکثریت بغیر شادی کے. وہ یہ چاہتے ہیں شادی تو نہ ہو لیکن یہ سارا کام جو ہے یہ کھلا ہو، شادی نہ کی جائے. اور اس وقت جو آپ کو معلوم ہے ان کا تو خیر نظام تعلیم جو ہے اس کے اندر سیکس کی ایجوکیشن بالکل شروع سے شامل ہے ہی. پاکستان میں بھی انہوں نے ایسی این جی اوز بڑی افیکٹولی کام کر رہی ہیں، ان کی بڑی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، جو کئی شہروں کے اندر انہوں نے وہ نصاب جو ہے بہت سے اسکولوں کے اندر رائج کر دیا ہے، جہاں بالکل شروع سے ہی سیکس ایجوکیشن. اور جس کا حاصل کیا ہے وہ کس نام سے کر رہے ہیں کہ ہیومن ہیلتھ کے حوالے سے، فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے، کہ کیا کیا طریقے جو ہیں وہ غلط ہیں، یا انسان کیسے سیف سیکس کیسے جو ہے کی جا سکتی ہے. اس میں زنا کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی، زنا کی ترویج ہے، اس کی پرسویشن ہے بٹوین دا لائن، اور اس پہ ایک نارمل بیہیویئر. ایون یہ جو ہے ہومو سیکشویلٹی، اس کو بھی ایک نارمل بیہیویئر قرار دیا جا رہا ہے. ہاں ہاں یہ احتیاطیں کی جائیں، یہ ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور اس ذریعے سے نوع انسانی کے لیے جو ہے وہ ایک خیرخواہی کا سامان جو ہے فراہم کر رہے ہیں. بہت بڑے خیرخواہ بن کر آئے ہیں، اور انہیں تشویش پاکستان میں کم سنی کی عمر میں جو شادی ہے اس پر تشویش ہے. اپنے ہم کے ہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ہے المیہ. اور ہمارے ہاں اسی حوالے سے یہ بھی ہوا ہے کہ سندھ اسمبلی نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کرنے کا مطالبہ اس بنیاد پر کیا کہ اس نے اسلام میں ولی کی اجازت کے ساتھ کم سن بچیوں کی شادی کی اجازت کا ذکر کر دیا. یہ کہا تھا کہ نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی جو ہے وہ اس کے بعد ہوگی، بلوغت کے بعد. اتنی بات کہی تھی ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے. نکاح کا مطلب تو صرف رشتہ طے کرنا ہے، نکاح ہے، لیکن رخصتی کب ہوگی؟ بلوغت کی عمر پر. اور بلوغت کی عمر جو ہے وہ امریکہ 18 سال طے کر دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ تو 18 سال کا پابند نہیں ہے نا. تو ہر علاقے کے اندر معلوم ہے کیا ہے، لڑکیوں کی بلوغت تو 12-13 سال پہ ہو جاتی ہے اپنی لوگوں میں، اس میں کیا شک ہے. تو کم سنی کسے کہیں گے؟ جو وہ معین کریں گے. چنانچہ جو رونا اس بات کا ہے کہ اس بنیاد پر سندھ اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو تحریر کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. یہ المیہ. اسی طرح دوسری شادی کی اجازت کے حوالے سے بھی نظریاتی کونسل کے موقف پر جو ہے وہ سخت تنقید کی گئی ہے. اور وہیں سندھ اسمبلی میں ہو کیا رہا ہے, ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے, دوسری طرف جی ایم سید جو راجہ داہر کو ہیرو اور محمد بن قاسم کو غاصب قرار دیتے ہیں انہیں سندھ کا پیر اور ہیرو بنا کر پیرو باپ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ اس مسلمان کر رہے ہیں, یہ سندھ میں کون ہے, مسلمان ہی بستے ہیں نا. اور یہ ہم پنجاب اور سندھ کا کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے کہ میں سندھ کو مورد الزام کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں بھی ایسے دانشور گزرے ہیں جو رنجیت سنگھ کو اپنا ہیرو کہتے ہیں. یہ ہے جاہلیت, اور وہاں تو یہ بہت ہی کھل کر یہ باتیں ہوتی ہیں. اور سندھ اسمبلی میں یہ کہا گیا کہ ہمارا ہیرو کون ہے, جی ایم سید ہے جو راجہ داہر کو اپنا ہیرو قرار دیتا تھا. یہ ہمارے اس وقت کی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور جو اسلام کے اصلی تقاضے ہیں ان پر پورا کر, انہیں پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.